जुमा 13 अक्टूबर के सरबीन के साथ आदिल शाहजेब का सलाम। ईरान के लिए नई अमरीकी पॉलिसी, क्या तेहरान के साथ आलमी जौहरी मुआहदे के खात्मे का आगाज है?
ये मामला जरा पेचीदा है और फिर कांग्रेस के अंदर से भी जो आवाजें उठ रही हैं वो यही है कि भाई इसको ये वक्त इसको खत्म करने का नहीं।
तफसील आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नाज़िश ज़फ़र से खबरें सुनिए। अमेरिका ईरान पर नई हिकमत अमली का ऐलान करने वाला है, जिसका मकसद तेहरान की जारहियत और दहशतगर्दी की हिमायत को बेअसर करना है। इधर चीन ने अमेरिका पर जोर दिया है कि वो ईरान के साथ बैनुल अक्वामी जौहरी मुआहदे से दस्तबरदार ना हो। तफसील के साथ शुमाइला खान।
अमरीका की नई हिकमत अमली से मुतालिक दस्तावेज़ कहती है कि अमरीका ईरान के एटमी हथियार हासिल करने के तमाम रास्ते बंद कर देगा। इम्कान है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब से कुछ देर में ऐलान करेंगे कि सन 2015 में ईरान के साथ हुआ जौहरी मुआहिदा अब अमरीका के मफाद में नहीं है, लेकिन तवक्को की जा रही है कि वो इसे मनसूख करने से बाज रहेंगे। उधर चीन की वजारत खारजा की एक तर्जुमान का कहना है कि ये मुआहिदा मौसर था और ममालिक को इसके साथ रहना चाहिए।
तेहरान में जुमे की नमाज से पहले खुतबात में भी अमरीका की पॉलिसी में मुमकिन तब्दीली पर बात हुई है। मकामी रेडियो पर नशर किए जाने वाले एक खुतबे में आयतुल्ला मोहम्मद अली मवाहिदी किरमानी ने कहा कि अमरीका की ईरान के खिलाफ दुश्मनी की कार्रवाई की एक पुरानी तारीख है। पाकिस्तान में हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून का कहना है कि वो एक नए एहतसाब के कमीशन की तश्कील के लिए कोशिश कर रहे हैं, ताहम फौज या अदलिया को इस नए कमीशन के तहत लाने का अभी कोई इरादा नहीं है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून बैरिस्टर ज़फ़रुल्ला खान ने बीबीसी से बात करते हुए कहा,
जो इस वक्त तक ड्राफ्ट है उसमें तो ये नहीं है, अलबत्त एक पोलिटिकल पार्टी ने एक अमेंडमेंट जमा कराई है, वो कहते हैं कि उन पर भी होना चाहिए। दलील उनकी ये है, ख़ासतौर पर जुडिशरी जो है उनके बारे में, करप्शन के बारे में कोई क्रिमिनल निज़ाम मौजूद नहीं पाकिस्तान, नॉर्मल लॉ में पकड़ रहे नहीं है, और उनकी जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है वो सज़ा नहीं कर सकती, वो मैक्सिमम नौकरी से निकाल देती। जज साहब कोई होली खाओ तो नहीं है ना, ये कुछ उन लोगों का दलील है। अभी तक सच्ची बताएं हमारी तजवीज़ में ये बात शामिल नहीं है कि जजेस को और जनरल्स को दरमियान में लाया जाए। हम कहते हैं कि अभी एक अच्छा लॉ बना लें सिर्फ उन लोगों के लिए जिन पर नैब एप्लीकेबल।
एहतसाब अदालत ने वकला के एहतजाज के बायस पैदा होने वाली बदमजगी के बाद साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज़ और उनके शौहर पर मुकदमे की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। दाखिला उमूर के वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है कि इस तरह के वाकयात मुल्क में अदम इस्तेहकाम का सबब बन सकते हैं।
स्टॉक एक्सचेंज डूब रही है, इन्वेस्टर्स का एतमाद कम हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत पर असरात आ रहे हैं। ये असरात आने थे, पाकिस्तान में इस्तेकाम रखना अदारों का भी और सियासतदानों का भी फर्ज है। हमारे कुछ सियासतदान और इसी तरह कुछ और लोग ऐसा माहौल बनाते हैं कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो, और आज वो कुछ हद तक कामयाब हुए हैं।
मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली इंडिया की 50 से ज़्यादा अहम शख्सियात ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो म्यांमार में रोहिंग्या पर होने वाले मजालिम रोकने के लिए अपना असर व रसूख इस्तेमाल करें। वज़ीर आज़म के नाम एक ख़त में उन्होंने ये भी कहा है कि मुल्क में मुकीम हज़ारों रोहिंग्या पनाह गुजीनों को जबरन मुल्क से निकालना ना सिर्फ मुल्क की इंसानी रवायात के असूल के मुनाफी होगा, बल्कि इससे बैनुल अक्वामी कवानीन और मुल्क की अपनी आइनी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी भी होगी। ये खत एक ऐसे वक्त में लिखा जा रहा है जब सुप्रीम कोर्ट मुल्क में मुकीम रोहिंग्या पनाह गुजीनों को जबरन बर्मा भेजने के सवाल पर बास पनाह गुजीनों की दरख्वास्त की समाअत कर रही है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी में सहाफ़ी हारून खान की नमाज जनाजा आज अदा कर दी गई। उन्हें गुज़श्ता रोज़ फायरिंग करके हलाक कर दिया गया था। कल अदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान ने उनके कत्ल की जिम्मेदारी अपनी तंजीम की जानिब से कबूल की है। तफसीलात के साथ अज़ीज़ुल्लाह खान।
नमाज जनाजा में इलाके के लोग बड़ी तादाद में शरीक थे। हारून खान को उनके आबाई कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया है। हारून खान मशरिक टीवी, अखबार खैबर और वक्त टीवी के लिए सवाबी में एक नामा निगार के तौर पर काम कर रहे थे। पाकिस्तान की मुख्तलिफ सहाफी तंजीमों ने हारून खान के कत्ल पर एहतजाजी मुजाहरे किए हैं और हुकूमत से कातलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। मकामी सहाफी हारून खान को गुज़श्ता रोज़ नामालूम अफराद ने उनके घर के सामने फायरिंग करके हलाक कर दिया था।
پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں ایک کارروائی کے دوران بازیاب کروائے جانے والے غیر ملکی مخفی پاکستان سے جا چکے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے پاکستان سے غیر ملکی مخفی جوڑے کی رہائی کو مثبت اقدام قرار دیتے ہوئے مستقبل میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے ساتھ مضبوط شراکت داری کی امید ظاہر کی ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کی حکمران جماعت مسلم لیگ نون ایک نئے احتساب کمیشن کی تشکیل کے لیے کوشش کر رہی ہے، تاہم اس کا کہنا ہے کہ اس نے نئے کمیشن کے تحت فوج اور عدلیہ کو اس کے احتسابی دائرے میں لانے کا کوئی بھی امکان نہیں۔ اس خبر کی تفصیل سربین میں آگے چل کر سنیے گا۔ جس طرح آپ نے خبروں میں سنا کہ امریکہ آج ایران پر نئی پالیسی کا اعلان کرنے والے ہیں، جس کا مقصد تہران کی جارحیت اور دہشت گردی کی حمایت کو بے اثر کرنا ہے۔ پالیسی دستاویز کہتی ہے کہ امریکہ ایران کے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کے تمام راستے بند کر دے گا۔ امکان یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب سے کچھ دیر بعد اعلان کریں گے کہ سن 2015 میں ایران کے ساتھ ہونے والا جوہری معاہدہ اب امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے، لیکن توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اسے منسوخ نہیں کریں گے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جلد ہی ایران سے متعلق امریکی حکومت کی نئی حکمت عملی کا اعلان کرنے والے ہیں۔ خیال ہے کہ مسٹر ٹرمپ کی توجہ کا مرکز ایران کی غیر جوہری سرگرمیاں، خصوصی طور پر انقلابی گارڈز آئی آر جی سی رہیں گے، جن پر دہشت گردی کی حمایت کا الزام ہے۔ نئی حکمت عملی میں سن 2015 میں کیے جانے والے جوہری معاہدے پر سختی سے عمل کا مطالبہ کیا جائے گا، اور امکان ہے کہ مسٹر ٹرمپ کانگریس کے سامنے اس بات کی تصدیق سے انکار کر دیں گے کہ ایران اس معاہدے پر عمل کر رہا ہے۔ سرکاری ذرائع نے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا ہے کہ مسٹر ٹرمپ کہیں گے کہ ایران کے ساتھ کیا گیا یہ معاہدہ انتہائی ناقص ہے۔ اگرچہ وہ ایران پر پابندیوں کے دوبارہ نفاذ کی درخواست نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ کانگریس سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ وہ ایران پر پابندیاں ہٹانے کے بعد دی جانے والی امداد سے فائدے کے لیے نئی اور سخت شرائط نافذ کریں۔ ادھر برطانوی وزیراعظم ٹریزا مے اور فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون سمیت عالمی رہنماؤں نے مسٹر ٹرمپ سے درخواست کی ہے کہ وہ اس معاہدے پر قائم رہیں۔ چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اس بین الاقوامی جوہری معاہدے سے دستبردار نہ ہو۔ چین کی وزارت خارجہ کی ایک ترجمان ہوا چنگ ینگ کا کہنا ہے کہ اس معاہدے پر عمل ہو رہا تھا اور ممالک کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ رہیں۔
ہم یقین رکھتے ہیں کہ ایران کے جوہری معاہدے نے بین الاقوامی سطح پر جوہری عدم پھیلاؤ اور مشرق وسطی میں امن اور استحکام کی حفاظت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ تمام فریقین ایران کے جوہری معاہدے کو برقرار رکھیں گے اور اس پر عمل کرائیں گے۔
ادھر کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے صحافیوں کو بتایا کہ معاہدے سے امریکہ کی دستبرداری کے انتہائی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔
اس طرح کے اقدامات سے یقینی طور پر پوری دنیا میں تحفظ، سلامتی، استحکام اور عدم پھیلاؤ کے ماحول کو شدید نقصان پہنچے گا۔ یہ ایران کے جوہری معاہدے کے ارد گرد کی صورتحال کو شدید ابتر کر سکتا ہے۔ ہمیں تہران کے رد عمل کا پہلے ہی پتہ ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ بھی معاہدے سے الگ ہو جائے گا۔
واضح ہے کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی کی ایجنسی آئی اے ای اے اور کانگریس دونوں فی الوقت اس بات پر متفق ہیں کہ ایران جوہری معاہدے کی شرائط پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ آج تہران میں جمعے کی نماز سے پہلے خطبات میں بھی امریکہ کی پالیسی میں ممکنہ تبدیلی پر بات ہوئی ہے۔ مقامی ریڈیو پر نشر کیے جانے والے خطبے میں آیت اللہ محمد علی مواہدی کرمانی نے کہا کہ امریکہ کی ایران کے خلاف دشمنی پر مبنی کارروائی کی ایک تاریخ ہے۔
پروردگارا روح مطہر امام با ہم امید کرتے ہیں کہ حکام یہ خوفناک تاریخی سبق سیکھیں گے اور ایک بار پھر اپنے وسائل استعمال کر کے امریکہ کی مغرور حکومت کی ان نئی گنڈا گرد حرکتوں کا سختی کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔
واضح رہے گزشتہ برس انتخابی مہم کے دوران مسٹر ٹرمپ نے سابق صدر باراک اوباما کے دور میں کیے جانے والے اس معاہدے کو ختم کرنے کا عہد کیا تھا۔ سن 2015 میں ہونے والے اس جوہری معاہدے کے تحت ایران نے معاشی پابندیاں ہٹائے جانے کے بدلے میں اپنے جوہری پروگرام کو منجمد کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ واشنگٹن میں بی بی سی کی نامہ نگار باربرا پلٹ اوشر کا کہنا ہے کہ اس جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے ناقدین کو بھی خدشہ ہے کہ اس سے امریکہ تنہائی کا شکار ہو جائے گا اور اپنا اعتماد کھو دے گا، کیونکہ ایران معاہدے پر عمل کر رہا ہے۔
امریکہ کی ایران کے بارے میں نئی پالیسی، اسی بارے میں میں نے اب سے کچھ دیر پہلے کینیڈا میں مقیم بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار کامران بخاری سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا یہ پالیسی ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے خاتمے کا آغاز ہے؟
نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی جوہری معاہدہ ختم ہونے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی جو کابینہ ہے، صدر ٹرمپ کے جو قریبی جو ساتھی ہیں، وہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ بھائی جو صدر ٹرمپ اس میں تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں، یہ بات جو ہے کوئی تکی چکی نہیں ہے۔ ڈیفینس سیکرٹری جنرل جیمز میٹس، سیکرٹری اسٹیٹ ریک ٹیلرسن، اور جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جنرل مکمسٹر ہیں، وہ سب کہہ چکے ہیں کہ بھائی یہ اس کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ جو پینٹاگون کے جوائنٹ چیف ہیں جنرل ڈنفرڈ، وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں۔ تو یہ معاملہ ذرا پیچیدہ ہے، اور پھر کانگریس کے اندر سے بھی جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ بھائی اس کو یہ وقت اس کو ختم کرنے کا نہیں، اس کو مزید جو ہے استحکام یا مزید مضبوط کرنے کا۔
تو کامران صاحب، آپ کے خیال میں اس معاہدے کے ختم ہونے کے امکانات کم ہیں، لیکن بالفرض اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس معاہدے میں اور بھی تو فریق ہے نا، یعنی روس، چین، اقوام متحدہ، یورپ وغیرہ، تو صرف امریکی انکار اس کو کیسے ختم کرے گا؟
وہی تو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اس میں جو ہے وہ نہیں ختم ہو سکتا۔ امریکہ کے اندر خود اختلافات ہیں، اور پھر یہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے، اور جو بین الاقوامی معاہدہ ہے اس کو آپ یک طرفہ طور پہ یونیلیٹرلی ختم نہیں کر سکتے، اس کی لیگیلٹی نہیں ختم ہوتی۔ اب دیکھیں کہ اس میں بعض امریکہ کو، بالخصوص ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پتا ہے، تو جو پریزیڈنٹ ہیں وہ یہی کریں گے کہ اس کو کسی پیچیدگی میں ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آج جو ہے امید یہی ہے کہ وہ کہیں گے کہ بھائی میں مزید اس دفعہ سرٹیفیکیشن نہیں دے سکتا، اور اس کی وجوہات وہ بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے معاملہ کانگریس میں چلا جائے گا 60 دنوں کے لیے۔ 60 دن کی مدت ہوگی کہ جس کے اندر کانگریس کے پاس یہ چوائس ہوگی کہ وہ مزید سینکشنز لگائیں یا نہ لگائیں۔ اب اس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جوہری معاہدے سے ریلیٹڈ جو سینکشنز جو ہے نا سسپینڈ کیے گئے تھے، میں نہیں سمجھتا کہ ان کو دوبارہ لگایا جائے گا، لیکن اور معاملات میں جیسے بیلسٹک مسائل جو ہے نا پروگرام جو ہے ایران کا، اور جو اسلامک ریولیوشنری گارڈز کور کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، بالخصوص جو ملٹنٹ پراکسیز کو وہ کلٹیویٹ کرتے ہیں، ان کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے۔ اور امریکہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں ہم نے کوئی معاہدہ ختم نہیں کیا، کیونکہ ایران خود کہتا ہے کہ بیلسٹک مسائلز اور باقی چیزیں جو ہیں وہ اس جوہری معاہدے کا حصہ نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے اس معاملے کو آگے لے جایا جائے گا۔
اچھا، آج بھی جرمنی نے کہا ہے کہ اس معاملے پر بین الاقوامی اتفاق رائے برقرار رکھنے کے لیے وہ کام کرتے رہیں گے، اور یورپ کے دوسرے ممالک جو ہیں وہ بھی امریکی موقف کے خلاف ہیں۔ تو کیا اب عالمی معاملات پر یورپ اور امریکہ آپ کو الگ الگ راستوں پر چلتے نظر آ رہے ہیں؟
جی، اور وہ صرف اس معاملے پہ نہیں ہے، یورپ میں کیا ہونا چاہیے اس کے اوپر بھی یورپی ممالک امریکہ کے درمیان اختلافات ہیں۔ نیٹو کا کیا مستقبل ہے، روس کے ساتھ کس طرح جو ہے نا تعاون کیا جائے، ٹریڈ کے جو ہے نا کو کس طریقے سے آگے لے کے جایا جائے، چین کا معاملہ، یہاں تک کہ شمالی کوریا کا جو جوہری پروگرام ہے اس کے اوپر بھی جو ہے اٹلانٹک اوشن کے دونوں جانب جو ہے وہ خاصے اختلافات ہیں، وہ ایک پیج پہ نہیں۔
یہ تھے بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار کامران بخاری۔ رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں احتساب عدالت نے وکلاء کے احتجاج کے باعث پیدا ہونے والی بدمزگی کے بعد سابق وزیراعظم میاں نواز شریف پر 3 جبکہ مریم نواز اور ان کے شوہر پر 1 مقدمے کی سماعت بغیر کسی کاروائی کے 19 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ آج کسی پر بھی اس مقدمے میں فرد جرم عائد نہیں کی جا سکی۔ تفصیل کے ساتھ شہزاد ملک۔
اسلام آباد کی احتساب عدالت میں سابق وزیراعظم نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کے خلاف مقدمات کی سماعت شروع ہونے سے پہلے ہی وکلا کی ایک خاصی تعداد کمرہ عدالت میں پہنچ گئی اور جوڈیشل کمپلیکس کے باہر تعینات پولیس اہلکاروں کی طرف سے ان پر کیے گئے مبینہ تشدد کے بارے میں عدالت کو آگاہ کیا۔ وکلا نے احتساب عدالت کے جج کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی پیش کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ وکلا کے عدالت میں داخلے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پولیس اہلکاروں نے انہیں نہ صرف روکا بلکہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ احتساب عدالت کے جج نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے اسلام آباد پولیس کے سربراہ کو تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے آئی جی اسلام آباد کو یہ بھی کہا ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے اور عدالت کو اس بارے میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ بھی کیا جائے۔ وزارت داخلہ نے بھی اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ داخلہ امور کے وزیر مملکت طلال چودھری نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے واقعات ملک میں عدم استحکام لانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی نااہلی سے ملکی معیشت پر منفی اثرات پڑے ہیں۔
یہ دیکھا جائے کہ نواز شریف کو ہٹا کر نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کا ہوا، پاکستان کی اکانومی کا ہوا۔ اس وقت اسٹاک ایکسچینج نیچے جا رہی ہے، انویسٹر جو ہے ان کا اعتماد کم ہو رہا ہے، سی پیک اس وقت لگ رہا ہے جیسے اس پر بھی سوالات اٹھے ہیں۔ یہ مشکل، یہ سب کچھ نواز شریف کی فیصلے کی وجہ سے ہوا۔ ہمیں ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے جس سے نقصان سیاستدانوں کا نہیں پاکستان کا ہو، اور ہمیشہ فیصلے کرنے کے بعد پھر ہم پچھتاتے ہیں اور اب ہم پھر پچھتا رہے ہیں۔ لیکن ہم اپنی قانونی جنگ بھی لڑیں گے، اور ہم نے تو پہلے بتایا تھا قوم کو کہ یہ نقصان پاکستان کا ہوگا، نواز شریف کا نہیں ہوگا۔ اکانومی کے بارے میں پریشان ہونے والوں کو جاننا چاہیے کہ اکانومی کا بیڑا غرق میاں نواز شریف کی نااہلی کے فیصلے سے ہوا، اور یہ فیصلہ کیوں کر ہوا، کس نے کروایا، کون ہے پیچھے، یہی وہ سازش ہے جو کہ پاکستان کے خلاف۔
اس واقعے کے بعد وکلا نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی، جس پر عدالت عالیہ نے ایس ایس پی آپریشنز اور ایس ایس پی سیکیورٹی کو توہین عدالت کی درخواست پر اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا ہے۔ دوسری طرف سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے سپریم کورٹ میں ایک آئینی درخواست دائر کی ہے، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالت ان کے خلاف دائر ہونے والے 3 ریفرنس کو 1 ریفرنس میں بدلنے کا حکم دے۔ سابق وزیر اعظم نے اپنی درخواست میں یہ بھی موقف اختیار کیا ہے کہ ایک جرم کے 3 ٹرائل بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور عدالت 28 جولائی کے فیصلے پر 3 ریفرنس فائل کرنے کے حکم کو غیر قانونی قرار دے۔ نواز شریف کے وکلا کی طرف سے دائر کی جانے والی اس درخواست میں یہ موقف بھی اختیار کیا گیا ہے کہ جب تک اس آئینی درخواست پر فیصلہ نہیں آ جاتا، اس وقت تک احتساب عدالت کی کارروائی روک دی جائے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان میں نیب کے قانون میں مجوزہ تبدیلی پر رپورٹ سربین میں آگے چل کر سنیے گا۔ پہلے گجرات۔ انڈیا میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے الزام عائد کیا ہے کہ ہماچل پردیش کے ساتھ گجرات کے ریاستی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان نہ کرنے کا مقصد حکمران بی جے پی کو انتخابی فائدہ پہنچانا ہے۔ دونوں ریاستوں میں اسمبلی کی مدت جنوری میں 2 ہفتے کے وقفے پر پوری ہو رہی ہے۔ انتخابی کمیشن روایتی طور پر ان حالات میں انتخابات کا اعلان ایک ساتھ کرتا ہے۔ دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ۔
انتخابی کمیشن نے روایات سے انحراف کرتے ہوئے کل ہماچل پردیش اور گجرات کے اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان ایک ساتھ نہ کرتے ہوئے صرف ہماچل پردیش کی تاریخوں کا اعلان کیا۔ دونوں ریاستوں کی اسمبلی کی مدت 2 ہفتے کے وقفے پر جنوری میں ختم ہو رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے صرف ہماچل کے الیکشن کا اعلان کیا، جہاں 9 نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے الزام لگایا ہے کہ وزیراعظم مودی نے گجرات کی تاریخوں کا اعلان مؤخر کرنے کے لیے مبینہ طور پر الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالا ہے۔ پارٹی کے رہنما ارجن موڈیاوڈا نے کہا،
ہماچل اور گجرات دونوں ایک ہی ساتھ ان کا پروگرام ڈکلیئر ہوتا تھا، گجرات کو کیوں باقی رکھا گیا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کسی کی بھی۔ کیا پردھان منتری کا دباؤ تھا کہ پردھان منتری کا 16 تاریخ کو اور ابھی انہوں نے ایکسٹینڈ کر کے 17 تاریخ کو سرکاری پروگرام رکھا ہے، یہ پروگرام وہ بند کرنا نہ پڑے، اس لیے اسی دباؤ میں آ کر چونکہ آیوگ نے اگر یہ ڈیسیزن لیا ہے تو وہ غلط ہے۔
ہماچل کے انتخاب کے نتائج کا اعلان 18 دسمبر کو ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ گجرات میں انتخابات 18 دسمبر سے پہلے منعقد کیے جائیں گے۔ انتخابات کے لیے تاریخوں کا اعلان آئندہ ہفتے متوقع ہے، لیکن کانگریس کے سینئر رہنما ابھیشیک سنگھوی کا کہنا ہے کہ گجرات کے الیکشن کی تاریخوں کا اعلان اس لیے نہیں کیا گیا تاکہ وزیراعظم 16 اور 17 تاریخ کے گجرات کے دورے میں ووٹروں کو راغب کرنے کے لیے بڑی بڑی اسکیموں کا اعلان کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اپنی نوعیت کا انوکھا کرپشن ہے۔
یہ گھوشنا چناؤ آیوگ کی ایک بڑی عجیب و غریب گھوشنا کہ 9 تاریخ کو ہماچل میں ہوگا، گجرات میں نکٹ بھوشیہ میں ہوگا، لیکن ابھی ہم اسہمت ہیں بتانے میں کہ کب ہوگا۔ اس کے 10 منٹ کے اندر کروڑوں کے لبھانے والے नई नीतियां घोषित की गई हैं गुजरात में। अगर ये भ्रष्टाचार का सबसे गलत सबसे एक भद्दा उदाहरण नहीं है तो क्या है?
लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। पार्टी के सीनियर रहनुमा रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी का एक मोतबर आईनी इदारे पर जानिबदारी का इल्जाम लगाना हैरत अंगेज है।
गुजरात के चुनाव का जो पहला फेज था वो था 17/11/2012 और हिमाचल का था 10 अक्टूबर 2012। अब 7 और 12 में इस देश में किसकी सरकार थी आपको बताने की जरूरत नहीं। कांग्रेस पार्टी से मुझे एक बात कहना है, आइए गुजरात में, लेट अस फाइट प्रॉपरली इन गुजरात।
गुजरात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और पार्टी के सदर अमित शाह की आबाई रियासत है। रियासत में बीजेपी तकरीबन 20 बरस से इख्तदार में है। रियासती असम्बली का इंतखाब जीतना वज़ीर-ए-आज़म मोदी के लिए सियासी तौर पर इंतहाई अहम है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है और उन्हें अवाम की तरफ से बज़ाहिर अच्छी हिमायत मिल रही है। बीजेपी इंतखाबात में कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। उसने कई रियासतों के वज़रा आला को भी इंतखाबी मुहिम में उतार दिया है। गुजरात में कई सालों के बाद कांग्रेस एतमाद के साथ इंतखाब में उतरी है। शकील अख्तर, BBC, दिल्ली।
इंडियन इलेक्शन कमीशन को तो खुद मुख्तार और आज़ाद समझा जाता रहा है। इस फैसले को कि गुजरात में इंतखाबात का ऐलान नहीं किया गया, फिर क्यों शक की नज़र से देखा जा रहा है? मैंने अब से कुछ देर पहले बात की इंडियन इलेक्शन कमीशन के साबिक सरबरा शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी से और इनसे पहला सवाल ये किया कि इस फैसले की वजूहात तो खालिस इंतज़ामी भी हो सकती हैं।
हो सकता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप ये जो खुद मुख्तार और इंडिपेंडेंट समझे जाता रहा है, यह उसमें कोई शक नहीं है, खुद मुख्तार ही है, इंडिपेंडेंट ही है, देयर इज नो डाउट। और अब इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया उनके सामने कुछ फैक्ट्स होते हैं तो उस बेसिस पे वो फैसला कर सकते हैं। उसको पे सवाल सिर्फ इतने उठाए जा रहे हैं कि नॉर्मली जो 6 महीने के अंदर अंदर जो भी इलेक्शन होते हैं उन सबको क्लब कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और ये तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही होने थे इनके, इन दोनों इलेक्शनों के बीच में तो 2 हफ्ते का गैप ही है, तो इनको क्लब होना तो जरूरी ही था। तो जब अनाउंस ही कर दिया और इलेक्शन ये भी कह दिया उन्होंने कि इलेक्शन 19 दिसंबर से पहले पहले करेंगे ही, तो क्लबिंग तो हो ही गई। लेकिन मॉडल कोड 4-5 दिन के लिए अभी उन्होंने टाल दिया और उसका रीजन भी दिया कि भाई स्टेट गवर्नमेंट ने दरख्वास्त की है कि वहां पे फ्लड आए थे तो अभी फ्लड को कुछ काम चल रहा है, इसलिए उनको कुछ दिन और दे दिए जाए ताकि वो काम को मुकम्मल कर लें, ये उन्होंने रीजन दिया है।
कुरैश साहब, अगर ये मान लें कि इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सरकारी या हुकूमती असरात हैं, तो क्या इंडिया का जो जमहूरी निज़ाम है वो इतना नाजुक है कि सिर्फ एक दफा हुकूमत की तब्दीली से पूरा निज़ाम लरजने लगे?
नहीं, देखिए ये जो लोगों का परसेप्शन कि ये खुद मुख्तार है, इंडिपेंडेंट है, ये तो बहुत जरूरी है। हम इतना दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन सिर्फ इसीलिए करा पाते हैं क्योंकि आवाम हमको ट्रस्ट करते हैं, हमारे उस पर यकीन करते हैं कि ईमानदारी से न्यूट्रलिटी से होगा। तो जिस इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी पे शक होने लग जाए उसका काम मुश्किल हो जाता है, फिर तो उसका हर एक्शन मशकूक होने लग जाता है। तो इस चीज को, इस इंडिपेंडेंस को, इस इमेज को, परसेप्शन को इलेक्शन कमीशन ने बड़ी मुश्किल से 70 साल में बनाया है और प्रिजर्व किया है, गार्ड किया है, महफूज रखा है, उसको जरूर धक्का ना लगने देना चाहिए और यही कोशिश इलेक्शन कमीशन की होनी चाहिए मेरे ख्याल से होगी।
तो कुरैश साहब, आपके ख्याल में जो इंडियन सियासी जमातें हैं इस वक्त, ये पूरी जो जिस तरफ सिचुएशन बनने जा रही है, तो उन वो क्या कर सकते हैं?
है कि जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर कभी कभार कोई उंगली उठा देते हैं, जैसे अभी भी उठाई जा रही है कि ये हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो गुजरात स्टेट के हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ काम किया है जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तो इस किस्म के इल्जाम तराशी कोई अच्छी चीज नहीं है इंस्टीट्यूशन के लिए, तो खासतौर से अच्छी चीज नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि हमारा जो सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट है उसमें एक बड़ा एक डिफेक्ट है कि दुनिया की सबसे पावरफुल कमीशन है लेकिन उसके सिस्टम में अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे किसी को भी लगा सकती है। तो जबकि पूरी दुनिया में सिस्टम यह है कि एक कोलिजियम होता है कि जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन को भी शामिल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को भी, कई जगह तो पार्लियामेंट्री पूरी स्क्रीनिंग होती है, कई जगह टेलीविजन पूरा उनका इंटरव्यू होता है, पूरी नेशन सुनती है ताकि जो इलेक्शन कमिश्नर लगे उनके ऊपर हर एक को एतमाद हो, भरोसा हो कि ये न्यूट्रल है। तो इसलिए ये हम लोग साल साल से डिमांड करते आ रहे हैं, सजेशन देते आ रहे हैं कि इस इंस्टीट्यूशन में इतना अच्छा ये काम करता है, इसकी दुनिया में इतनी अच्छी इमेज है अभी तक, और लेकिन इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर देना चाहिए। सिर्फ इस उम्मीद में कि नहीं जी गलत अपॉइंटमेंट नहीं होगी, गलत काम कोई नहीं करेगा, ये उम्मीद तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। हमें स्ट्रैटेजी तो ये होती है कि हम लीगल सेफ गार्ड करें, यानी कानूनी बनाया जाए कि कोलिजियम होना चाहिए, ये मेरा सुझाव है।
ये थे इंडिया के साबिक इलेक्शन कमिश्नर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी। हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक नए एहतसाब कमीशन की तश्कील के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन इनके बकौल इसका मकसद फौज और अदलिया को एहतसाब के दायरे में लाना नहीं है। तफसील सैरबीन के अगले हिस्से में सुनिएगा।
हमारे नामा निगार करिया करिया गांव गांव।
रई मियार खान में लाशों के अमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम बीबीसी क्वेटा।
शुमाइला जाफरी बीबीसी नखियाल सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान बीबीसी पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद बीबीसी इस्लामाबाद।
जहां खबर है वहां हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुल रशीद शकूर बीबीसी दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक बीबीसी इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर बीबीसी श्रीनगर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
खेलों की खबरों के साथ सबनाज।
पाकिस्तान ने श्रीलंका को दुबई में 5 वनडे इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज के पहले वनडे में जीत के लिए 297 रन्स का हदफ दिया है। मैच की खास बात बाबर आजम की सेंचुरी है, जबकि शुएब मलिक ने 81 रन्स की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। ओपनर अहमद शहजाद बगैर कोई रन बनाए आउट हुए और कप्तान सरफराज अहमद एक ही रन बना सके। फखर जमान 43 और मोहम्मद हफीज 32 रन्स बनाकर आउट हुए। उधर हैदराबाद में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच पिच गीली होने की वजह से ताखीर का शिकार हो गया है। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है। ढाका में जारी एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और जापान की हॉकी टीमों के दरमियान मैच 2-2 गोल्स से बराबर रहा। इससे कबल पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-0 से शिकस्त दी थी। यूं ग्रुप ए में पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान के 4 पॉइंट्स हैं। ऑकलैंड में रवा हफ्ते ICC की मीटिंग के दौरान ये फैसला हुआ है कि आयरलैंड की टीम अपना पहला टेस्ट मैच मई 2018 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। ये आयरलैंड की टेस्ट टीम बनने के बाद उसका पहला टेस्ट मैच होगा, जिसके लिए जगह और तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। ICC ने इजलास में ये फैसला भी किया है कि टेस्ट और वनडे खेलने वाले ममालिक की लीग कराई जाएगी। टेस्ट लीग 2019 में शुरू होगी, जिसमें 9 ममालिक हिस्सा लेंगे, जबकि वनडे लीग 2021 में शुरू होगी, जिसमें 13 ममालिक शरीक होंगे। शिंघाई मास्टर्स के सेमीफाइनल में 16 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स के फातेह राफेल नडाल कल क्रोएशियन फोर्थ सीड मैरिन चिलिच के मध्य मुकाबले होंगे। क्वार्टर फाइनल में आज नडाल ने बेल्जियम के ग्रिगोर दिमित्रोव को हराकर मुसलसल 5वां मैच जीता और चिलिच ने अल्बर्ट रामोस को हराकर सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया है। रूस की टेनिस स्टार मारिया शरापोवा टियानजिन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने स्विट्जरलैंड की स्टिफानी फोगेला को 6-3 और 6-1 से हरा दिया।
खेलों की खबरें आपने सुनी सबनास से। दुबई में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहले वनडे की ताज़ा तरीन तफसील के लिए आइए bbcurdu.com पर। यहाँ सैरबीन अपने निस्फ को पहुँचा। अहम खबरों के खुलासे के साथ नाज़िश सफ़र।
अमेरिका ईरान पर नई हिकमत अमली का ऐलान करने जा रहा है। इम्कान है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करेंगे कि सन 2015 में ईरान के साथ हुआ जौहरी मुआहदा अब अमेरिका के मफाद में नहीं है। एहतसाब अदालत ने वकला के एहतजाज के बायस पैदा होने वाली बदमजगी के बाद साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के अफराद पर मुकदमे की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے ایک اہم کردار سرفراز مرچنٹ ایک بار پھر متحرک. انہوں نے لندن پولیس کی جانب سے ختم کی جانے والی تحقیقات کو دوبارہ شروع کروانے کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو نئے شواہد فراہم کیے ہیں. انڈیا کی 50 سے زیادہ اہم شخصیات نے وزیراعظم نریندر مودی سے اپیل کی ہے کہ وہ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے مظالم روکنے کے لیے اثر رسوخ استعمال کریں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ایک نئے احتساب کمیشن کی تشکیل کے لیے کوشش کر رہی ہے. تاہم ان کے بقول اس نئے کمیشن کے تحت فوج اور عدلیہ کو اس کے احتسابی دائرے میں لانے کا ابھی کوئی امکان نہیں. آدادی برتری کے باوجود حکومت اس کمیشن کے مجوزہ بل کو بلڈوز کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی اور کہتی ہے کہ جب تک اس پر تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق نہیں ہوتا اسے منظور نہیں کروایا جائے گا. تفصیل کے ساتھ ہارون رشید.
نہ صرف سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بچے بلکہ احتساب عدالتوں میں آج کل حزب اختلاف کے رہنماؤں کی پیشیوں سے بھی بالآخر عوام کی حد تک چند لوگوں کو بعض بڑی شخصیات کا احتساب ہوتا اب محسوس ہونے لگا ہے.
میرے خیال سے جسٹس سسٹم بہتر ہو رہا ہے اور اب اتنا آسان نہیں ہے ٹو گیٹ اوے ود اٹ.
پرائم منسٹر آپ کا ہے, اس کو جو ہے جی فارغ کیا جا رہا ہے, تو اٹ مینس کہ سسٹم جو ہے وہ میچور ہو رہا ہے.
گنے چنے لوگوں پر اپلائی ہوتا ہے, کچھ لوگوں پہ اپلائی نہیں ہوتا, جس طرح کہ سول گورنمنٹ پہ بہت زیادہ اپلائی ہوتا ہے.
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جنوری 2013 سے اس سال مارچ کے 4 سالہ دور میں 1200 سے زائد مقدمات کی نیب نے تحقیقات کی اور 36 ارب روپے سے زائد کی رقم سرکاری خزانے میں واپس لائی. چاروں صوبوں میں سب سے زیادہ کیسز اسلام آباد اور پنجاب میں یعنی 580 دیکھے گئے. کرپشن جیسا وائٹ کالر جرم پہلے تو ثابت کرنا انتہائی مشکل, لیکن سابق فوجی دور میں تعینات ہونے والے نیب کے ایک سابق نائب پروسیکیوٹر کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر سیاستدان احتساب میں کبھی سنجیدہ نہیں رہے. نیب کے سابق پروسیکیوٹر ذوالفقار احمد بھٹا نے بی بی سی کو بتایا.
تو مجھے جب نواز شریف صاحب کے جب یہ لینڈ کیے تو ایک کیس میں مجھے یاد ہے کہ میں نے انہی کیسز میں جو تھے 3-4 ان کے جو حدیبیہ کے ساتھ جو چل رہے تھے, تو میں نے ایک اپلیکیشن سمپل موو کی اور جس میں یہ لکھا کہ دس آنریبل کورٹ میں کائنڈلی پلیز ٹو پروسیڈ ان اکارڈنس ود لا. تو مجھے یاد ہے کہ مجھ سے خاصا ایکسپلینیشن مانگا گیا کہ آپ نے یہ کیوں لکھا, یہ لائن کیوں لکھی کہ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. تو جو لوگ یہ برداشت نہ کر سکیں کہ ایک لائن ایک پروسیکیوٹر لکھے.
لیکن اب جب خود بڑی سیاسی شخصیات موجودہ احتساب کے عمل سے گزرنے لگی ہیں تو انہیں اس میں کمزوریاں بھی دکھائی دینے لگی ہیں. البتہ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ 2013 سے ایک نئے احتساب کے قانون کی تیاری میں مصروف ہے اور حالیہ صورتحال سے ان کوششوں کا کوئی تعلق نہیں. ایک تجویز یہ بھی پارلیمانی کمیٹی کے زیر غور ہے کہ کسی رکن پارلیمان کے خلاف بدعنوانی کے الزامات کی تحقیقات کی منظوری صرف یہی کمیٹی دے سکے گی, جس کے بعد ہی نیب اس پر تحقیقات کر سکے گی. تاہم حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم اس سے متفق نہیں.
نیب کے چیئرمین کے اپنے اختیارات ہیں اکارڈنگ ٹو دی آئین اور قانون کے مطابق, دیٹ ہیز ٹو بی. ہماری کمیٹیز کو کوئی یہ اتھرائزیشن نہیں ہے کہ ہم ان کو کہیں یہ آپ کریں گے یہ نہیں کریں گے. یس, اگر ارریگولرٹیز ہوں گی تو کمیٹی از امپاورڈ ٹو کال دی چیئرمین نیب اینڈ آسک ہم.
نئے احتساب کمیشن کی نوک پلک سنوارنے پر ابھی سیاسی جماعتوں کے اندر بحث جاری ہے اور معلوم نہیں کہ کب تک یہ منظوری کے لیے پارلیمان میں پیش کی جائے. لیکن ماں سوائے پیپلز پارٹی کے دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے فوج اور عدلیہ کو اس کمیشن کے تحت لانے کا فی الحال کوئی ارادہ دکھائی نہیں دیتا. ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
بظاہر احتساب کے عمل کو بہتر بنانے کی اس نئی کوششوں کے سلسلے میں ہی ہمارے نامہ نگار ہارون رشید نے وزیراعظم کے مشیر برائے قانون بیرسٹر ظفر اللہ خان سے بات کی اور پہلے یہ پوچھا کہ احتساب کمیشن کا یہ قانون ہے کیا اور کیا احتساب کے لیے کوئی نیا ادارہ قائم کیا جا رہا ہے.
جو اس وقت تک ڈرافٹ ہے اس میں تو یہ نہیں ہے. البتہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے ایک امینڈمنٹ جمع کرائی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان پہ بھی ہونا چاہیے. دلیل ان کی یہ ہے, خاص طور پہ جوڈیشری جو ہے ان کے بارے میں کرپشن کے بارے میں کوئی کرمنل نظام موجود نہیں پاکستان, نارمل لا میں پکڑتے نہیں ہیں, اور ان کی جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ سزا نہیں کر سکتی, وہ میکسیمم نوکری سے نکال دیتی. مثال کے طور پر
بہت کم اجلاس بھی ہوتے ہیں اس کے,
وہ تو ہوتے ہی نہیں ہیں. جج صاحب کوئی ہولی کاؤ تو نہیں ہے نا. پاکستان کا آئین کا آرٹیکل 4 اور 25 یہ کہتا ہے. یہ کچھ ان لوگوں کا دلیل ہے. ابھی تک سچی بتائیں ہماری تجویز میں یہ بات شامل نہیں ہے. کہ ججز کو اور جرنیلز کو درمیان میں لایا جائے. ہم کہتے ہیں کہ ابھی ایک اچھا لا آپ بنا لیں صرف ان لوگوں کے لیے جن پہ نیب اپلیکیبل ہے, اور بعد میں اگر پارلیمان یہ چاہتی ہے کہ یہ کسی طبقے پہ لگ جائے تو اس کو اب لگا دے.
تو کتنا امکان ہے کہ اسی لا میں یہ چیزیں بھی آ جائیں گی فوج اور؟
میرا اپنا خیال یہ مشکل لگ رہا ہے اس پہ لیے کہ جو مختلف پارٹیز جو ہیں ان میں غالباً اس طرف رجحان, ایک دو ممبر کہتے ہیں لیکن سچی بتاؤں پولیٹیکل پارٹیز نے کل بھی میٹنگ تھی یہ کہا ہے کہ ہم مشورہ کر کے بتائیں گے.
اس میں حکومت کیا اچیو کرنا چاہ رہی ہے؟
پاکستان میں اس وقت جو کرپشن سے منسلک لا ہے اس کو نیب آرڈیننس کہتے ہیں, مشرف صاحب نے بنایا تھا 99 میں بلکہ آیا تھا اور اپنی مسجد سے بنایا تھا. اس کی بہت پروویژن کچھ بہت غلط ہیں, مثلاً اس میں ضمانت کا بیل کا حق نہیں ہے, یہ ہر لا میں ہوتا ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے. برڈن آف پروف شفٹ کر دیا گیا ہے ملزم پہ, حالانکہ پورا بین الاقوامی قانون یہ بتاتا ہے کامن لا جس کو ہم فالو کرتے ہیں بتاتا ہے کہ پروسیکیوشن کو ثابت کرنا پڑے گا برڈن آف پروف. پھر اتنا میسیولی امینڈ ہوا ہے لا کہ اس کا بالکل ہی معاملہ خراب ہے. اس پہ بنیادی باتیں تین چار ہیں. ایک تو یہ اس میں ہے کہ ایک آدمی چیئرمین نیب کی بجائے ایک کمیشن ہو چار آدمیوں کا جو بیٹھ کے یہ فنڈامنٹل فیصلہ کرے کہ اس کو گرفتار کرنا ہے, کس کے خلاف ریفرنس بھیجنا ہے, کس کو ریفرنس وڈرا کرنا ہے.
اور وہ چار لوگ کون ہوں؟
ایک تو چیئرمین نیب ہوگا, ایک ممبر لیگل ہوگا, ایک ممبر اکاؤنٹنگ ہوگا, ایک ممبر ایڈمنسٹریشن ہوگا, اور ساروں کی ساری جو کوالیفیکیشنز ہیں وہی ہے. یہ ہائی کورٹ کے جج ہوں گے ایکس, یا سپریم کورٹ کے جج ہوں گے, یا وائس گریڈ کے ریٹائر افسر ہوں گے, یا جرنیل ریٹائرڈ ہوں گے, سینئر. کم و بیش کرائیٹیریا وہی ہے جو پہلے والا ہے, لیکن ایک کی بجائے چار ہوں گے. چونکہ ایک آدمی ایگزیکٹو سائڈ کے اوپر کسی آدمی کی عزت کو لیبرٹی کو دینا بہت مشکل بات ہے. چار مل کے فیصلہ کر لیں ٹھیک بات ہے, سادہ لفظوں میں اے ڈیسیجن میکنگ ہم ڈیموکریٹک کر رہے ہیں بڑے پیمانے پر, بی جو اس میں ڈریکونین کلازز ہیں جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس کے خلاف ہیں, جو کامن لا کے خلاف ہیں ہمارے ہاں, ہم اس کو کریں گے.
اس میں کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ ایک ایسی پارلیمانی کمیٹی بھی بنانے کی تجویز ہے جو پارلیمنٹیرینز یا پولیٹیشنز ہیں ان کے کیسز جب تک وہ نہیں ریفر کریں گے نیب از خود اس پہ کاروائی نہیں کر سکے گا, اس طرح کی کوئی سجیشن؟
اس ڈرافٹ میں ایسی کوئی تجویز نہیں. یہ ہمارے ہاں بعض پارلیمنٹیرین بھی کہتے ہیں کہ یا تو جوڈیشری کو بھی اس لا کے اندر لایا جائے, چونکہ ان کے بارے میں ڈسپلن کاروائی نوکری سے نکالنے کا اختیار تو آرٹیکل 209 میں سپریم جوڈیشل کونسل کو ہے, کرمنل سزا دینے کا نہیں ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, اور یا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ایک سکریننگ پروسیس ہونا چاہیے, لیکن ابھی تک ہمارا جو ڈرافٹ ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں.
وزیراعظم کے مشیر برائے قانون بیرسٹر ظفر اللہ خان سے ہارون رشید نے بات کی. اسی بارے میں کچھ دیر پہلے یہاں لندن اسٹوڈیو میں نامہ نگار رفاقت علی سے میں نے بات کی اور ان سے پوچھا کہ نواز لیگ کو نیب کا قانون تبدیل کرانے کی ضرورت کچھ دیر سے نہیں محسوس ہوئی؟
جی بالکل, بہت دیر سے محسوس ہوئی. اگر جس وقت یہ حکومت میں آئے, پی ایم ایل این حکومت میں آئی, اگر اس وقت قانون اس قانون میں تبدیلی کا کوئی بات کی جاتی تو اس وقت تو شاید کوئی جواز بنتا تھا. اس وقت تو جو گزشتہ حکومت تھی, جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, وہ بھی شاید ان کے ساتھ تعاون کرتی, لیکن اب چار سال بعد ایسے موقع پہ جب پی ایم ایل این کے سربراہ بطور وزیر اعظم نااہل ہو چکے ہیں اور اب یہ اس قانون میں تبدیلی کی جا رہی ہے اور ان کے خلاف مقدمے چل رہے ہیں عدالتوں میں, تو یہ یقیناً یہ خیال کیا جائے گا کہ یہ صرف پارٹی کے لوگوں کو مدد کرنے کے لیے یہ ترمیم کی جا رہی ہے قانون میں.
اچھا, بے گناہی کا ثبوت کا بوجھ ملزمان پر ڈالنا, یہ شک تو احتساب کے قانون میں خود نواز شریف کی حکومت نے شامل کروائی تھی, اگر وہی اس کی زد میں آ گئے تو وہ شکوہ کس سے کریں؟
جی یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ نیب آرڈیننس, اب گورنمنٹ کہے گی کہ یہ پرویز مشرف کے دور کے جو قانون بنایا اس میں ہم تبدیلی کر رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ نیب آرڈیننس اس احتساب ایکٹ کا اگلا سٹیپ تھا جو پرویز مشرف کے دور میں آ کے بنا. 99 میں جس وقت میاں نواز شریف کی حکومت تھی تو یہ اس وقت احتساب عدالت میں احتساب ایکٹ میں تبدیلی کی گئی تھی, جس میں یہ پہلی دفعہ پاکستانی قانون میں یہ پہلی دفعہ قرار دیا گیا تھا کہ اگر کسی شخص پہ الزام ہو کہ اس نے اپنی انکم سے زیادہ اس کے پاس دولت ہے اور وہ اس کی کوئی اچھی توجیہ پیش نہیں کر سکتا, تو پھر اس کے خلاف اگر مقدمہ چلے گا تو یہ بار ثبوت اس پہ ہوگا کہ وہ ثابت کرے کہ اس نے یہ دولت کیسے حاصل کی ہے. احتساب ایکٹ میں میاں نواز شریف کے دور میں تبدیلی کی گئی تھی, احتساب ایکٹ کو ریپلیس کیا نیب آرڈیننس نے جو کہ پرویز مشرف کے دور میں, تو یہ ایک بالکل ٹیکنیکل سی بات ہے. یہ قانون میں یہ پہلی بار انٹروڈیوس کروایا گیا کہ بار ثبوت ملزم پہ ہوگا, الزام لگانے والے پہ نہیں ہوگا. یہ صرف نیب قانون کے تحت, ہر قانون میں ایسا نہیں ہے, لیکن نیب قانون کے تحت یہ پہلی دفعہ متعارف کرایا گیا کہ بار ثبوت ایکیوزڈ پہ ہے.
اچھا یہ بتائیے, آپ کے خیال میں یہ نیا قانون اور ترامیم ہو بھی جائیں تو کیا یہ اس مقدمے پر اثر انداز ہوں گے؟
اگر اس قانون کو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ سے کریں, یعنی ایک کسی پچھلی ڈیٹ سے وہ کہیں کہ اس سے نفس العمل ہوگا, تو پھر تو یقیناً ہوگا, کیونکہ ان کے خلاف جو مقدمے ہیں جو سپریم کورٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہ مانتے ہیں کہ یہ ہماری جائیدادیں ہیں, یہ لندن میں فلیٹس ہمارے ہیں, لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہ حاصل کس سے کیا. نیب لا کے تحت یہ ان کی ذمہ داری, یہ بار ثبوت ان پہ ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ اتنی دولت انہوں نے کہاں سے حاصل کی اور کیسے انہوں نے یہ جائیدادیں بنائیں.
یہ تھے نامہ نگار رفاقت علی, جن سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی. ایک دفعہ پھر انڈیا کا رخ کرتے ہیں, جہاں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی انڈیا کی 50 سے زیادہ اہم شخصیات نے وزیراعظم نریندر مودی سے اپیل کی ہے کہ وہ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے مظالم روکنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں. یہ خط ایک ایسے وقت میں جاری کیا گیا ہے جب سپریم کورٹ ملک میں مقیم روہنگیا پناہ گزینوں کو جبرن میانمار بھیجنے کے سوال پر بعض پناہ گزینوں کی عرضی کی سماعت کر رہا ہے. تفصیل کے ساتھ نصرت جہاں.
خط لکھنے والوں میں سابق وزیر داخلہ پی چدمبرم, سابق داخلہ سیکرٹری جی کے پلائی, سابق سفارتکار کے سی سنگھ, حقوق انسانی کے وکیل پرشانت بھوشن اور کامنی جیسوال سمیت 50 سے زیادہ سرکردہ دانشوروں, صحافیوں, اراکان پارلیمان اور کارکن شامل ہیں. وزیر اعظم کے نام ایک کھلے خط میں ان شخصیات نے یہ بھی کہا ہے کہ ملک میں مقیم ہزاروں روہنگیا پناہ گزینوں کو جبرن ملک سے نکالنا نہ صرف ملک کی انسانی روایات کے اصول کے منافی ہوگا بلکہ اس سے بین الاقوامی قوانین اور ملک کی اپنی آئینی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی ہوگی. انڈیا کی حکومت نے 2 ماہ قبل یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ملک میں مقیم 40,000 روہنگیا پناہ گزینوں کو جبرن ملک سے باہر نکال دے گی. حکومت کا کہنا ہے کہ روہنگیا باشندوں کا تعلق شدت پسند تنظیموں سے ہے اور وہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. حقوق انسانی کی تنظیموں اور سول سوسائٹی نے حکومت کے اس موقف کی مذمت کی ہے اور اسے مسترد کر دیا ہے. خط میں کہا گیا ہے کہ روہنگیا پناہ گزینوں کو اپنے ملک واپس لوٹنے کا حق حاصل ہے, لیکن وہاں کی موجودہ صورتحال ان کی واپسی کے لیے کسی طرح بھی محفوظ نہیں ہے. جب تک برما میں ان کا قتل عام, اجتماعی ریپ, آگزنی اور دوسری نوعیت کے تشدد پوری طرح ختم نہیں ہو جاتے, تب تک روہنگیا پناہ گزینوں کو مسلمہ بین الاقوامی اصولوں کے تحت انڈیا میں رہنے کا حق حاصل ہے. 2 صفحات پر مشتمل اس خط میں مزید کہا گیا ہے کہ سول سوسائٹی اور یو این کے کمیشن براہ پناہ گزین نے بھی انڈیا پر زور دیا ہے کہ وہ برسوں سے مقیم روہنگیا پناہ گزینوں کو جبرن ملک سے باہر نہ نکالے. انڈیا کے آئین کی دفعہ 21 ہر شخص کو, خواہ وہ کسی بھی قومیت کا ہو, زندگی کی ضمانت دیتا ہے. اور حکومت
یہ تھی نصرت جہاں. قدرتی گیس اور تیل کی دولت سے مالا مال خلیجی ملک قطر جنوبی ایشیائی ممالک سے تعلق رکھنے والے بے شمار تارکین وطن کے لیے خوابوں کی سرزمین ثابت ہوا ہے. انڈیا سے تعلق رکھنے والے محمد صبیح بخاری ایسے ہی افراد میں سے ایک ہیں. انہوں نے اس غیر معمولی ترقی کی روداد نامہ نگار عمر دراز کو سنائی.
انڈیا کے شہر بھوپال سے تعلق رکھنے والے محمد صبیح بخاری 1989 میں MBA کی ڈگری لے کر قطر پہنچے. یہ وہ دور تھا جن دنوں بڑی تعداد میں جنوبی ایشیائی نوجوان خلیجی ممالک جا کر کام کرنا چاہتے تھے. سبھی بخاری تاہم کہتے ہیں وہ ایسا نہیں چاہتے تھے, وہ اپنا مستقبل انڈیا ہی میں دیکھتے تھے. تاہم ایک معتبر شخصیت کے پرزور اصرار پر انہیں قطر آنا ہی پڑا.
یہ جس کمپنی میں میں ہوں ابھی, سیٹ کو انٹرنیشنل, میں اسی کمپنی میں بطور سیلس مین آیا, اور آنے سے پہلے کیونکہ میں آنا نہیں چاہتا تھا انہوں نے کہا اگر آپ کو پسند نہ آئے تو آپ 1 مہینے کے اندر واپس بھی چلے جائیے گا. تو نہ کوئی میری تنخواہ طے ہوئی تھی, نہ میرا کوئی معاوضہ یا کچھ اور کمپنسیشن طے ہوا تھا. انہوں نے ٹکٹ بھیجا, میں آ گیا. زبان مجھے نہیں آتی تھی, یہ کام جس کی مجھے سیلس مین شپ کرنی تھی مجھے وہ نہیں آتا تھا.
کہتے ہیں جب سر پہ پڑتی ہے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. ایسا ہی کچھ بخاری کے ساتھ بھی ہوا. کمپنی کے مالک اور مینیجر کو ملک سے باہر جانا پڑ گیا. ان کی غیر حاضری میں کمپنی بخاری نے سنبھالی. ذمہ داریاں سر پر پڑیں تو سارے کام خود بخود آتے چلے گئے. آج ان کی کمپنی کے کئی ڈویژنز ہیں جن میں اس وقت 8,000 سے 10,000 ملازمین کام کرتے ہیں۔ ایک وقت پر یہ تعداد 15,000 تک بھی رہی ہے۔ ان کی کمپنی اپنے کام میں استعمال ہونے والے چند اجزاء خود تیار بھی کرتی ہے۔ قطر میں تعمیر ہونے والے چند بڑے منصوبوں میں ان کی کمپنی کا کام بھی شامل رہا ہے۔
جب دل نے کہا کہ یہاں رکنا ہے اور یہیں کام کرنا ہے تو پھر یہ طے کیا کہ اب اس کو بڑھایا جائے، تو بس اس جدوجہد میں، اس سٹرگل میں لگے رہے، اور ایک 2 سال یا 3 سال کے اندر یہ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ کمپنی سب سے بڑی کمپنی واٹر پروفنگ کی بن گئی۔ ایکسپینشنز ہوتے چلے گئے کافی، پھر اس میں خرچ چینجز آئے کچھ وقت کے، کئی سالوں کے بعد جو اس وقت مینجمنٹ تھا وہ چینج ہوا، پھر میں ٹاپ مینجمنٹ میں آیا، پھر میں بزنس پارٹنرشپ میں آیا، تو ہوتے ہوتے اب آج میں مینیجنگ پارٹنر ہوں کمپنی کا جو ہے۔
کامیابی کے لیے ان کا ایک ہی منترا ہے، محنت اور کام کی طرف مثبت رویہ۔ وہ کہتے ہیں انسان کی زندگی میں ہر گام پر مشکلات آتی ہیں، تاہم اسے ہار نہیں ماننا چاہیے۔
محنتیں میری ہیں، اپروچز میری ہیں کہ اس چیز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے میرا ہے، لیکن 99% کام جو ہے یہ ہوتا نصیب سے ہی ہے۔ میں اپنے آپ کو سیلف میڈ مین نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں میں گاڈ میڈ مین ہوں۔ کسی بھی سکسس کا اپوزٹ جو ہے وہ فیلئر نہیں ہے، کیونکہ ہر فیلئر آپ کو سکسس کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس کا اپوزٹ اگر کچھ ہے وہ ہے کوئٹ، ڈونٹ کوئٹ۔
سبھی بخاری دنیا بھر کی سیر کر چکے ہیں، انہیں گاڑیوں کا خاص طور پر بہت شوق ہے، کئی اسپورٹس کارز ان کے وسیع گیرج کا حصہ ہیں۔ بخاری کا ماننا ہے کہ انسان کو اپنے حصے کی محنت کرنی چاہیے اور باقی قسمت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، دوحا، قطر۔
ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے ایک اہم کردار سرفراز مرچنٹ ایک بار پھر متحرک ہو گئے ہیں، اور انہوں نے لندن پولیس کی جانب سے ختم کی جانے والی تحقیقات کو دوبارہ شروع کروانے کے لیے سکاٹلینڈ یارڈ کو نئے شواہد فراہم کیے ہیں۔ یہ خبر اب سے کچھ دیر پہلے نامہ نگار اطہر کاظمی نے رپورٹ کی ہے بی بی سی اردو کے لیے۔ اطہر کاظمی اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ جی اطہر، کیا تفصیلات ہیں اس خبر کی؟
جی عادل، میری سرفراز مرچنٹ سے بات ہوئی تھی گزشتہ روز، انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے لندن کی جو پولیس ہے اس کو کچھ نئے شواہد، جس میں وہ ایف آئی آر بھی درج ہے جو کچھ ہی دن پہلے، چند ہفتے قبل پاکستان میں درج کروائی تھی سرفراز مرچنٹ نہیں الطاف حسین کے خلاف، جس میں اگین مبینہ منی لانڈرنگ اور دیگر جرائم کا ذکر تھا، اور اس میں کہا گیا تھا کہ یہ مبینہ جرائم پاکستان اور لندن میں ہوئے ہیں۔ تو وہ اس ایف آئی آر سمیت، جو سرفراز مرچنٹ کا کہنا ہے کہ ان کے وکیل نے کچھ نئے ثبوت لندن پولیس کو دیے ہیں اور ان سے درخواست کی ہے کہ اس تحقیقات جو ختم کر دی گئی تھی گزشتہ برس، ان کو دوبارہ شروع کیا جائے۔
اچھا اطہر، یہ بتائیے کہ کیا اب سکاٹلینڈ یارڈ ان کیسز کی دوبارہ سے تحقیقات کرے گی؟
جی عادل، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ اسی حوالے سے میری جو لندن میں ایک ماہر قانون ہیں بیرسٹر ذیشان، کچھ دیر قبل ان سے بات ہوئی، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک جو ہے فوجداری مقدمہ ہے، اور فوجداری مقدمات میں اگر کوئی نیا ثبوت سامنے آئے تو یہ فوجداری تحقیقات تھیں، اب نئے اگر ثبوت سامنے آتے ہیں تو سکاٹلینڈ یارڈ یا لندن پولیس یا میٹروپولیٹن پولیس، جو بھی آپ انہیں کہیں، ان کو اس مقدمے کی تحقیقات دوبارہ شروع کرنی پڑیں گی، ان پہ یہ لازم ہوگا۔ اس لیے کہ بقول ان کے کہ اگر جو دیوانی مقدمات ہوتے ہیں ان میں بھی اگر کوئی چیز نئی سامنے آتی ہے تو تحقیقات دوبارہ کرنی پڑتی ہیں، فوجداری مقدمات میں تو یہ لازم ہوگا پولیس پہ کہ وہ اس مقدمے کی دوبارہ تحقیقات کریں۔
نامہ نگار اطہر کاظمی، بہت بہت شکریہ۔ سامعین، اب سنیے ہمارا ہفتہ وار میگزین کھیل کے میدان سے۔
امید ہے کہ ون ڈے میں ہم بہتر کرکٹ کھیلیں گے انشاءاللہ۔
قصور سب کا ہی ہے، جب ہم یہاں آئے تھے میں نے اس ٹائم بھی بولا تھا کہ ہم تھوڑا سا کمپلیسنٹ ہیں۔
بھائی جب آپ کو ویسی کراؤڈ یہاں نہیں آنا ہے آپ کا، تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟
کوئی ہمیں ایسے سٹیڈیم نہیں دیا کہ جس سے ہم کہیں کہ ہمارے فٹبال فیڈریشن نے کام کیے۔
ٹیسٹ سیریز ہاتھ سے گئی، اب ون ڈے سیریز میں کیا ہوگا؟ ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کو کتنے تماشائیوں نے دیکھا؟ اور پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی رکنیت معطل، نقصان کس کا؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا دبئی سے سلام۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 5 ون ڈے میچوں کی سیریز آج سے شروع ہوئی ہے، اور دونوں ٹیمیں اس وقت دبئی کے پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد تسلیم کرتے ہیں کہ ٹیسٹ سیریز کی شکست کے نتیجے میں ان پر دباؤ ہے۔
جب آپ ٹیسٹ سیریز کی آپ کی پہلی سیریز ہوتی ہے اور ایز اے کیپٹن تو اتنی ٹف سیریز ہو اور آپ سیریز بھی ہار جائیں تو آئی تھنک یہ کہ دباؤ تو ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس سے نکلنے کی کوشش کروں، کیونکہ ون ڈے میں ہمارا ریکارڈ بہت زیادہ اچھا ہے اور ٹیم ہماری بڑی بیلنس ہے، کچھ ہمارے سینئر پلیئرز اس میں آ جائیں گے، تو ان شاء اللہ امید ہے کہ ون ڈے میں ہم بہتر کرکٹ کھیلیں گے ان شاء اللہ۔
پاکستانی کرکٹ ٹیم کی دونوں ٹیسٹ میچوں میں شکست اس اعتبار سے نہیں بھلائی جا سکے گی کہ اس شکست نے 10 سال سے پاکستان کے ہوم سیریز میں ناقابل شکست رہنے کے سلسلے کو بھی ختم کیا اور متحدہ عرب امارات میں ٹیسٹ سیریز نہ ہارنے کا سلسلہ بھی یہاں آ کر ٹوٹ گیا۔ میں نے تجزیے کے لیے سابق کپتان اور ہیڈ کوچ وقار یونس کو زحمت دی جو اس سیریز کی کامنٹری کے لیے دبئی میں موجود ہیں۔ میں نے وقار یونس سے پوچھا کہ جس طرح پاکستانی ٹیم ٹیسٹ سیریز میں کھیلی ہے، اس میں قصور کس کا ہے؟
قصور سب کا ہی ہے۔ جب ہم یہاں آئے تھے میں نے اس ٹائم بھی بولا تھا کہ ہم تھوڑا سا کمپلیسنٹ ہیں، تھوڑا سا ان کو ایزی لے رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اور ہم تیاری نہیں کر کے آئے، ہم T20 کرکٹ کھیل کے اور ہم یہاں آ گئے تھے، یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ان کی بالکل ہلکی ٹیم ہے اور ہم کیونکہ بہت بہتر ہیں اور ہم ابھی چیمپئنز ٹرافی جیتے ہوئے۔ پاکستان ٹیم یہاں پہ آ کر پہلے تیاری کیوں نہیں کر کے آئی، پاکستان ٹیم یہاں پہ آ کے 4-day میچ کیوں نہیں کھیلی اس سے پہلے؟
وقار یونس سے میں نے پوچھا کہ آپ بھی اس بات سے کیا اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم درست کمبینیشن کے ساتھ میدان میں نہیں اتری؟
کمبینیشن شاید پاکستان بہتر کھلا سکتا تھا، وہ یہ تھا کہ آپ اگر بیٹنگ آپ کی اتنی بری کھیل رہی ہے، یہ اتنے ہی ینگ ہیں، تو آپ اس کو ایک گرا کے ایک کو ڈراپ کر کے تو بلال کو کھلا سکتے تھے آپ، تاکہ آپ کے جو فاسٹ بولر ہیں ان کے اوپر لوڈ کم ہو جاتا۔ تو آئی تھنک ہم نے کمبینیشن میں بھی تھوڑا سا رسک نہیں لیا جہاں پہ تھوڑا سا میرے خیال میں رسک لینا چاہیے تھا۔ ہم نے بہت زیادہ ریلائی کیا یاسر شاہ پر، تھنکنگ کہ یاسر شاہ ہی کرے گا صرف، تو یاسر شاہ کی بھی بری حالت کر لی کہ اس نے بھی 150 اوور کر دیا آپ کے 2 ٹیسٹ میچوں میں، یو نو ون ڈائمینشنل ہو گئے تھے جب آپ نے اس طرح کی آپ نے ویریشن نہیں کی۔ جس پوزیشن پہ آپ اچھا بندہ کھیل رہا ہوتا ہے نا، آپ اسی پوزیشن پہ اس کو کھلائیں۔ اگر اظہر نے اگر 1000 سے زیادہ رن آپ کو سب پچھلے سال میں کر کے دیے ایک اوپننگ پوزیشن پہ، تو آپ کو کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ آپ کا ایک اوپنر سیٹ پہلی دفعہ بڑے عرصے کے بعد ایک بندہ جس نے اوپننگ سلاٹ میں آ کے رنز کر کے دیے، آپ نے اس کو اٹھا کے 3 پہ کر دیا۔ پاکستان نے یہ تھوڑا سا بلنڈر کیے ہیں۔
وقار یونس سے میرا آخری سوال اوپنر شان مسعود کے بارے میں تھا کہ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں مواقع دیے جانے اور کچھ نہ کرنے کے باوجود انہیں اس سیریز میں بھی موقع دیا گیا، لیکن وہ یہاں بھی ناکام رہے۔
آئی فیل سوری فار دا کڈ، کیونکہ ہارڈ ورکنگ کڈ ضرور ہے، لیکن اگر اس لیول کی کرکٹ کا پریشر نہیں لیا جا سکتا جو کہ نظر آیا، I'm being very honest کہ جو نظر آیا کہ ان کو اس کرکٹ کا پریشر ابھی تک نہیں لیا جا رہا، 12-13 ٹیسٹ میچ ہو گئے ڈیفینس، اگر ایک سوا سے گیندے کھیل کے اگر آپ 15-20 رن کریں گے تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس نکلنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو آئی فیل سوری فار ہم، میرے خیال میں اٹس اباؤٹ ٹائم کہ اس کو شاید تھوڑا اور واپس جانا چاہیے ڈومیسٹک کرکٹ میں، یا اپنی جو پرابلمز ہیں ان کو حل کر کے آنا چاہیے، اور پاکستان کو اظہر علی کو اوپر لے جا کے اور کسی مڈل آرڈر میں کسی اور کو لے کے آنا چاہیے۔
پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ ڈے نائٹ تھا جو گلابی گیند کے ساتھ کھیلا گیا، لیکن دبئی اسٹیڈیم 5 دن تماشائیوں کے لیے ترستا رہا۔ میں نے تجزیہ کار عثمان سمیع الدین سے پوچھا کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف گزشتہ سال ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کھیلنے کی وجہ تو یہ تھی کہ پاکستانی ٹیم نے اس کے بعد آسٹریلیا میں بھی ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کھیلنا تھا، لیکن اس بار اس کی کیا ضرورت تھی کیونکہ گزشتہ سال بھی اور اب بھی اسٹیڈیم خالی؟
نہیں، اس کی کوئی اسپیسیفک ریزن مجھے تو نہیں نظر آئی۔ پی سی بی آفیشل سے بات بھی کری ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ہم نے ایک کمٹمنٹ کر دیا آئی سی سی کے ساتھ، بیکاز آئی سی سی پش کرنا چاہ رہا ہے، پروموٹ کرنا چاہ رہا ہے ڈے نائٹ کرکٹ، تو انہوں نے پاکستان نے ایک طریقے سے کمٹمنٹ کر لیا کہ ہم ہر سال اپنے ہوم سیزن میں ایٹ لیسٹ ایک ٹیسٹ ڈے نائٹ کریں گے۔ یہاں دیکھیے، کبھی ٹیسٹ کراؤڈ ٹریڈیشنلی رہا نہیں ہے، یہاں جو بھی آپ کی مارکیٹ ہے وہ ون ڈے کرکٹ دیکھی ہے، انہوں نے T20 اب دیکھتے ہیں، وہ ٹیسٹ کی مارکیٹ یہاں کبھی نہیں ہوئی ہے۔ اور اس کی ایک دو وجہ ہے، ایک تو یہ وجہ ہے کہ یہاں لوگ کام کرتے ہیں، اگر آپ نوکری یہاں نہیں کریں گے تو آپ یہاں رہ نہیں سکتے ہیں، تو انہیں ٹائم آف ملتا نہیں ہے، ٹائم آف پھر ملے پھر اسٹیڈیم آئے پورے دن آپ ٹیسٹ کرکٹ دیکھیں، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آئی تھنک ایٹ لیسٹ میں کانفیڈنٹلی کہہ سکتا ہوں کہ ابوظہبی اور دبئی میں ڈے نائٹ پہ آپ کا کبھی کراؤڈ نہیں آئے گا، اور وہ اس لیے آپ کا ایسے ٹیسٹ پہ بھی کراؤڈ کبھی نہیں آئے گا۔ انگلینڈ کبھی آ جاتا ہے تو ان کے سپورٹرز وہ 12th آرمی جو ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے۔ شارجہ میں ایک میری تھاٹ تھی کہ شارجہ میں اگر آ کے ایک بار ٹرائی کر لیں، وہاں شاید आपको थोड़ा बेहतर क्राउड आए, मगर कभी आपको फुल हाउस टेस्ट के लिए यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ जो कॉस्ट होता है ना, मैंने इनफैक्ट मालूम करा था यहाँ का कितना कॉस्ट होता है, वो इतना नहीं बनता है यहाँ। आई थिंक डेली कॉस्ट मुझे जो पता लग रहा था, फ्लड लाइट्स जो दुबई में ऑन होती हैं, वो जो रिंग ऑफ फायर कहलाती है, उसका कोई $2,000 है दिन का। पाँच दिन आपके $10,000 हो गए। पीसीबी की जो फाइनेंशियल हालात है इतनी बुरी कोई है नहीं, वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये एक सवाल उठ सकता है कि भाई जब आपको वैसी क्राउड यहाँ नहीं आना है आपका, तो आप क्यों कर रहे हैं?
फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत मौतल कर दी है, जिसकी वजह हुकूमती और सियासी मुदाखलत बताई गई है। मैंने इस सिलसिले में इंटरनेशनल फुटबॉलर कलीमुल्ला से राबता किया, जो इस वक्त तुर्की में फुटबॉल लीग खेल रहे हैं। मैंने कलीमुल्ला से पूछा कि फीफा की जानिब से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत मौतल किए जाने का सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है?
सबसे ज्यादा नुकसान हमारा हो रहा है, क्योंकि 3 साल से हमने कोई फुटबॉल इंटरनेशनल मैच खेला नहीं है। जिस प्लेयर्स को बाहर कंट्रीज क्लब लेते हैं, वो वही बुनियाद पर लेते हैं कि इंटरनेशनल मैचेस में देख के उनको लेते हैं। लेकिन आज 3 साल से हमारे जितने भी फुटबॉलर्स हैं, वो इस इंटरनेशनल मैचेस से महरूम है। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस 2015 से पहले हमारे फुटबॉल फेडरेशन ने कोई हमें ऐसा स्टेडियम नहीं दिया कि जिससे हम कहें कि हमारे फुटबॉल फेडरेशन ने काम किए, हमारे फुटबॉल फेडरेशन ने एकेडमीज बनाए, हमारे फुटबॉल फेडरेशन ने प्रोफेशनल लीग कराए। इतने हमारे फुटबॉल फेडरेशन ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे हम कहें कि हमारे फुटबॉल फेडरेशन ने हमें बहुत चीज़ें दी है। जो फुटबॉल अब अफगानिस्तान का हमसे आगे जा रहे हैं, जो हर तरह से हमारे मुल्क से पीछे है, हर तरह पैसों के लिहाज से, हालात की वजह से, फुटबॉल ग्राउंडों की वजह से, हर चीज़ हमारे पीछे, लेकिन उन लोगों ने कंप्रोमाइज़ यूनाइट होकर के वो अपने मुल्क को चला रहे हैं और इसको फुटबॉल को फैशन समझ करके खेल रहे हैं। इंडिया जो है वो होस्ट कर रहे हैं अंडर-17 वर्ल्ड कप इंडिया में करा रही है। हमारे लिए लम्हा फिक्री है कि हम अपने हमसाए मुल्कों से देखो सीखना चाहिए कि वो कितने आगे जा रहे हैं। बांग्लादेश प्रोफेशनली करा रहे हैं, इंडिया प्रोफेशनली करा रहे हैं, तो ये हमारे मुल्क कहाँ जा रहे हैं?
और इसी के साथ अब अब्दुलरशीद शकूर को इजाजत दीजिए।
सामीन, चलते हैं दुबई, जहां इस वक्त पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे खेला जा रहा है। नामानिगार अब्दुल रशीद शकूर हमारे साथ इस वक्त दुबई से बराह रास्त मौजूद हैं। जी शकूर
जी, इस वक्त श्रीलंका की इनिंग्स जारी है, 46 रन बनाए हैं श्रीलंका ने और उसके 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। 9वें ओवर का खेल जारी है। डिक वेला आउट हुए हैं और चंदीमल, दोनों को रुमान रईस ने आउट किया है। इस वक्त कप्तान थरिंगा और थ्रीमाने खेल रहे हैं। पाकिस्तान ने इससे पहले बैटिंग करते हुए 292 रन स्कोर किए थे, 6 खिलाड़ी आउट हुए थे। पाकिस्तान की इनिंग्स की खास बात, बाबर आजम की 6वीं वनडे सेंचुरी थी, 103 रन बनाए और इसके अलावा शुएब मलिक ने जहराना अंदाज में बैटिंग करते हुए 81 रन स्कोर किए।
अब्दुलरशीद शकूर, ओपनिंग एक बार फिर मसला बनी रही, हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी में तो पाकिस्तान ने ओपनर्स ने काफी अच्छे खेल का मुजाहरा किया था।
जी, वहाँ पे सूरतयाल ये थी कि फखर जमान और अजहर अली जो है वो उन्होंने इनिंग्स की थी ओपन, और उससे पहले वो एक मैच खेले थे अहमद शहजाद, जिसके बाद उनको टीम में शामिल नहीं किया गया था, मतलब वो ड्रॉप कर दिए गए थे और फखर जमान को मौका दिया गया था। लेकिन चूंकि लाहौर में जो T20 सीरीज हुई है वर्ल्ड 11, उसमें अहमद शहजाद ने 3 अच्छी इनिंग्स खेली थी, तो गालिबन फिर उन्हीं को मौका दिया है। और अजहर अली चूंकि नहीं है अनफिट होने की वजह से, वो सिर्फ टेस्ट सीरीज खेले थे, वो वापस जा चुके हैं, तो उनको अहमद शहजाद को जो है वो दी गई है इमाम उल हक पर, जो पहली बार पाकिस्तान टीम में शामिल किए गए।
अच्छा शुक्र, सरफराज ने कहा था कि टेस्ट सीरीज हारने के बाद यकीनन उन पे दबाव होगा, तो अब तक जो मैच में उन्होंने कप्तानी की है, कैसी रही वो आपके ख्याल में?
देखें, मुख्तलिफ है सिचुएशन के हिसाब से होती है कप्तानी। जब से टेस्ट सीरीज में उन्होंने खुद कहा था कि सेशन जो है वो फैसले करने पड़ते हैं, और इसमें जो वनडे और T20 है वो बहुत क्विक उसमें डिसीजन देने पड़ते हैं, तो अब तक जो सूरत हाल है वो यकीनन पाकिस्तान टीम और पाकिस्तानी टीम के जो कप्तान है उनके कंट्रोल में है। पाकिस्तान ने अच्छा स्कोर किया है 292, और जिस तरह पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक
जी, जी,
तो
जी,
अभी तक तो वो श्रीलंका को काबू में रखे हुए हैं।
अब्दुल रशीद शकूर, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ सामीन सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम एडिटर थे काशिफ कमर, प्रोड्यूसर थे फराज हाशमी, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थी नेवा मिश्रियन, इस्लामाबाद में आमिर सदीक। आदिल शाहजेब को इजाज़त दीजिए। आखिर में अहम आलमी खबरों के खुलासे के साथ नाज़िश सफ़र।
अमेरिका ईरान पर नई हिकमत अमली का ऐलान करने जा रहा है। इम्कान है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करेंगे कि 2015 में ईरान के साथ हुआ जौहरी मुआहदा अब अमेरिका के मफाद में नहीं है, लेकिन तवक्को की जा रही है कि वो इसे मनसूख करने से बाज रहेंगे। पाकिस्तान की एहतसाब अदालत ने वकला के एहतजाज के बायस पैदा होने वाली बदमजगी के बाद साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के अफराद पर मुकदमे की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। एमक्यूएम के बानी अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के एक अहम किरदार सरफराज मर्चेंट ने स्कॉटलैंड यार्ड को नए शवाहिद फराहम किए हैं। इंडिया की 50 से ज्यादा अहम शख्सियात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम रोकने के लिए असर व रसूख इस्तेमाल करें। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।